الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم میرے محترم بزرگوں اور دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ سورہ حجرات کی آیت ہے جس پر کئی ہفتوں سے میں کچھ گزارشات پیش کر رہا ہوں آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام مومن بھائی بھائی ہیں لہذا اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جائے تو اس میں مسلمانوں کو جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر دو مسلمانوں کے درمیان کوئی تنازع ہو جائے کوئی جھگڑا ہو جائے کوئی اختلاف ہو جائے تو دوسرے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے درمیان صلح کرا دیں اور اگر نیک نیتی سے صلح کرانے والا صلح کرائے اور جانبین بھی نیک نیتی سے اپنا اپنا موقف بیان کریں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ان کے درمیان اتفاق پیدا کر ہی دیتے ہیں سب سے زیادہ عام طور پر میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ایک گھر کا ماحول انتہائی خراب ہو جاتا ہے میں نے وہ حدیث آپ کو سنائی تھی کہ شیطان سب سے زیادہ خوش اس بات پر ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے اور وہ جھگڑے کے بعد ان کے درمیان جدائی کرا دے سب سے بڑا شیطان کا کی فتح وہ اپنی فتح اس میں سمجھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے میاں بیوی کے جھگڑوں کے بارے میں میاں بیوی کے خاندانوں کو یہ حکم دیا ہے بَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا اِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَاهُمَا کہ اگر تم کبھی میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کو دیکھو اور اس میں اندیشہ ہو کہ ان کے درمیان جھگڑا ہو جائے گا اور جھگڑے کے نتیجے میں جدائی ہو جائے گی گھر برباد ہو جائے گا تو دونوں کے خاندانوں کا حکم یہ ہے کہ اپنے آپ میاں کا یعنی شوہر کے خاندان میں سے بھی ایک آدمی حکم یعنی ثالث بن کر چلا جائے ایک آدمی کو خاندان شوہر کے خاندان والے اپنا ایک نمائندہ مقرر کر کے صلح کے لیے تیار کریں اور دوسری طرف بیوی کے خاندان والے اپنی طرف سے صلح کر کے اپنی طرف سے ایک نمائندہ بنا کر ان دونوں کو بھیجیں اور جا کر وہ میاں بیوی کے باہمی اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور دیکھو دونوں طرف کا نمائندہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک طرف کے لوگ بیٹھ جائیں اور وہ طرفداری کا مظاہرہ کریں, تو اس کے بجائے دونوں کے نمائندے ہوں, شوہر کے خاندان والے بھی والوں کا بھی ایک نمائندہ اور بیوی کے خاندان والوں کا بھی ایک نمائندہ, اور وہ جا کر دونوں کی باتیں سنیں اور دیکھیں بھائی کس کی غلطی ہے, کس کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے, وہ اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اور اس میں ایک جملہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ان یریدا اصلاحاً, اگر یہ دو حکم یہ دو نمائندے اگر اصلاح چاہیں گے, دل سے چاہیں گے کہ ان کے درمیان صلح ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا فرما دیں گے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرح سے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر نیک نیتی سے دونوں نیک نیتی سے بیٹھیں, یہ نہیں کہ شوہر کا جو نمائندہ ہے وہ ہمیشہ شوہری کی طرفداری کرے, بیوی کی بات کو ہمیشہ رد کرے, اور جو بیوی کا نمائندہ ہے وہ ہمیشہ بیوی ہی کی حمایت کرے اور شوہر کی بات کو ہمیشہ رد کرے, نہیں, بلکہ غیر جانبداری کے ساتھ کسی کی طرفداری کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, تم سب مومنوں کا یہ حکم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر انصاف کے علم بردار بنیں اور اللہ کے گواہ بنیں. طرفداری کسی کے نہ ہو, اللہ کی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے گواہ بن کر وہ جس بات کو حق سمجھیں اس کا اظہار کریں, جس بات کو باطل سمجھیں اس کو باطل قرار دیں. شہداء للہ, اور ایک جگہ فرمایا بولاو علی انفسکم, چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف پڑتی ہو لیکن سچ بولو اور حق بات کہو, چاہے اس حق بات کے نتیجے میں تمہارا اپنا نقصان ہو رہا ہو لیکن یہ نقصان بہت ہلکا ہے اس نقصان سے جو اللہ تبارک محفوظ رکھے آخرت میں ناانصافی کا جو نقصان ہوگا اور اس کا جو عذاب ہوگا, اس کی جو سزا ملے گی وہ یہ تھوڑے سے نقصان کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. لہذا دونوں جب صلح کرائیں تو صلح کرانے میں کیا کریں, اتقوا اللہ, اللہ کا سے ڈریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں شوہر کی حمایت کر کے کوئی ناجائز کام کر رہا ہوں یا بیوی کی حمایت کر کے کوئی ناجائز کام کر رہا ہوں, بلکہ اللہ سے ڈر کے یہ سمجھ کر کہ مجھے جو کچھ میں کام کرنے جا رہا ہوں مصالحت کا, اس کے تمام باتوں کی جواب دہی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کرنی ہے, وہ مجھے دیکھ رہا ہے. لہذا جب اس طرح کریں گے تو یریدا اصلاحاً یوفق اللہ بینہما, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا فرما دیں گے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو یہ ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے کہ اگر اصلاح چاہیں گے دونوں, ایک کسی ایک کی مخالفت موافقت حمایت نہیں, اصلاح چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. لہذا صلح کا اصل طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی تیسرا آدمی بیچ میں پڑ کر حق کے مطابق فیصلہ کرے اور شریعت کے مطابق فیصلہ کرے. آج کل بھی ثالثی ہوتی ہے, باقاعدہ اس کے لیے ثالث باقاعدہ اجرت پر جھگڑوں کا تصفیہ کرتے ہیں, باقاعدہ اجرت لے کر دونوں فریقوں سے, اور اس کے باوجود بعض اوقات جھگڑا ختم نہیں ہوتا. تو اللہ محفوظ رکھے, بغیر اجرت کے یہ کام کہا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ تم اصلاح کی کوشش کرو, یہ تمہارا فریضہ ہے, اور اللہ کے گواہ بنو. اور اس میں ایک صلح کرنے کا اور جھگڑا ختم کرنے کا ایک طریقہ رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے تو کوئی جھگڑا باقی ہی نہ رہے. وہ ایک عظیم فضیلت بیان فرمائی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ جس کا حق دوسرے کے اوپر ہو اور دوسرا جھگڑ رہا ہو کہ میں نہیں دیتا, تو اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جھگڑا کرو اور مصالحت کرو, کسی کو بیچ میں ڈالو یا عدالت میں چلے جاؤ. اور آج کل کے ماحول کے لحاظ سے عدالت میں اگر کوئی جھگڑا چلا جائے تو سارا سال تک دونوں گھسٹتے رہتے ہیں, پیسے بھی خرچ, وقت بھی خرچ, تکلیف بھی, پریشانی بھی, اور پھر پتہ نہیں اپنے حق میں فیصلہ ہوتا ہے یا خلاف ہوتا ہے. اگر فرض کرو خلاف ہو گیا تو پھر اپیل, اور اس میں خلاف ہو گیا تو پھر اپیل در اپیل, سالا سال کا جھگڑا ہے. تو نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دے جھگڑا ختم کرنے کے لیے, یعنی یہ کہ بھائی جھگڑا تو ہے, اختلاف تو ہے, یہ میرا حق تو ہے, لیکن اگر میں اس حق کے اوپر زور دوں گا تو جھگڑا ہوگا, لڑائی ہوگی, یا عدالت میں محکمہ میں جا کے سرگردہ ہونا پڑے گا, تو چھوڑو بھی, میں اپنا حق چھوڑ دیتا ہوں اللہ کے لیے, اللہ کے لیے حق چھوڑ دیتا ہوں. جو بندہ اس طرح اللہ کے لیے حق چھوڑے اپنا جھگڑا ختم کرنے کے لیے, فرمایا میں اس کے لیے ذمہ دار ہوں جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا. اس سے بڑی گارنٹی کوئی ہو سکتی ہے؟ نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں ذمہ دار ہوں, ضامن ہوں, میں گارنٹی لیتا ہوں کہ اس شخص کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلواؤں گا جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے. اتنی بڑی عظیم گارنٹی اللہ تعالی نے دی معاف کرنے کی. اب لوگ کہیں کہ جی ہماری تو جائیداد کا مسئلہ تھا اور جائیداد بڑی قیمتی ہوتی ہیں, تو اتنی بڑی جائیداد جس میں جھگڑا چل رہا تھا وہ جائیداد کیسے چھوڑیں؟ جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا وعدہ تو کبھی پورا ہوگا بعد میں, لیکن جائیداد کا نقصان تو ابھی ہو جائے گا. تو خوب سمجھ لو, قرآن کریم نے ایک لفظ فرمایا ہے, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا کا جتنا ساز و سامان ہے, چاہے وہ جائیداد منقولہ ہو غیر منقولہ ہو, یہ سب دھوکے کا سامان ہے. اور تم خود سوچ لو, جب تم بچے تھے, چھوٹے بچے تھے, تو تمہاری ساری کائنات کھلونوں میں منحصر تھی. اگر کسی بچے سے اس کا کوئی کھلونا چھین کے لے جائے تو کیا سمجھے گا وہ؟ وہ سمجھے گا میری دنیا لٹ گئی, میری کائنات لٹ گئی, کیونکہ وہ اس کھلونے کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ بغیر کھلونے کے میں جی نہیں سکتا, لہذا اگر کوئی چھین کر لے جائے تو اس کو ایسا غم ہوتا ہے کہ بڑوں کو شاید جائیداد کھونے کا بھی اتنا غم نہ ہوتا ہو, روئے گا چلائے گا کہ بلا لے گیا. جب تم بڑے ہو جاتے ہو اور اپنے بچپن کے قصے یاد کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے, ہنسی آتی ہے کہ نہیں, کہ بھائی کس چیز پر ہم جھگڑتے تھے, چھوٹے چھوٹے کھلونوں کے اوپر جھگڑ رہے تھے, اور کوئی ہار گیا اور کوئی جیت گیا, اور جیتنے والا خوش ہو رہا ہے, مگن ہے, اور ہارنے والا جو ہے وہ رو رہا ہے کہ ہائے میں ہار گیا. تو اب بڑے ہو کر میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ خود اپنا قصہ سنایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں ایک کھیل ہوتا تھا کہ جو سرکنڈے ہوتے ہیں سرکنڈے وہ اس طرح کسی زینے پر ایک بچہ اپنا ڈالتا تھا ایک دوسرا اپنا ڈالتا تھا, جس کا پہلے پہنچ گیا وہ جیت جاتا تھا اور جیتنے کے نتیجے میں وہ دوسرے کا سرکنڈا قبضے میں کر لیتا تھا. تو حضرت والد صاحب تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ بچپن میں میرے چچا زاد بھائی تھے وہ مجھ سے بڑے تھے ان کے ساتھ وہ سرکنڈوں کا کھیل کھیل رہا تھا. تو فرمایا کرتے تھے کہ میں کھیل میں تو ہمیشہ پھسڈی رہا, تو اس واسطے ایک جب میں نے وہ کھیل شروع کیا تو میرے جو بھائی تھے وہ میرے سارے سرکنڈے جیت لیے انہوں نے, میں ہارتا چلا گیا اور وہ میرے سرکنڈے قبضے میں کرتے ہیں. فرماتے ہیں مجھے آج تک یاد ہے وہ غم اور صدمہ اس کا کہ میری کائنات لٹ گئی. یہ ہر شخص کے ساتھ پیش آتا ہے, کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہ آتا ہو. لیکن بڑے ہونے کے بعد جب اس واقعے کو یاد کرتے ہو تو ہنسی آتی ہے کہ نہیں, کہ ہم کیسے بے وقوف تھے, کس چیز کو اپنی معلومات قرار دے رہے تھے, کس چیز کو اپنی کائنات سمجھے ہوئے تھے, کتنے بے وقوف تھے. اب آج بے وقوفی پہ ہنستے ہو. جب بندہ ذرا بڑا ہوتا ہے جوانی کے ابتدا میں اس کو زیب و زینت کا شوق ہوتا ہے کہ بھائی میرے کپڑے شاندار ہوں, اعلیٰ درجے کے ہوں, فیشن کے مطابق ہوں, اس طریقے کی ان سے ٹوٹی ہوئی نہ ہو, میں ایسا چشمہ پہنوں, میں ایسی ٹوپی پہنوں, میں ایسے دیکھنے میں اچھا نظر آؤں. جب میری عمر کو پہنچ گئے تو وہ ساری زیب و زینت کا جو شوق تھا وہ فنا ہو گیا. اور اب بچوں کو جب اس میں وقت گزارتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو زینت کرنے کے لیے اپنا وقت صرف کر رہے ہیں تو ان کے اوپر ہنسی آتی ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنا وقت فضول ضائع کر رہے ہیں. قرآن کریم نے کہا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینۃ. اب اس کے بعد جب آپ بڑے ہو گئے تو اب آپ کی جو ساری دوڑ دھوپ ہے وہ دنیا کی جائیدادوں کی طرف ہے, میری زمینیں اتنی ہو جائیں, میرا گھر اتنا ہو جائے, وغیرہ وغیرہ. تو وہ جب وہاں پہنچیں گے اللہ تعالی ہم کو عافیت کے ساتھ جنت میں پہنچا دے, وہاں جا کر جب پہنچیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم زمین جائیداد پر لڑا کرتے تھے, زمین جائیداد پر لڑا کرتے تھے, وہ زمین جائیداد وہاں جا کر بالکل ایسی محسوس ہوگی بلکہ اس سے بھی زیادہ بے حقیقت, جیسے ایک بچہ کھلونے کو عزیز رکھتا ہے. تو چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب یہ بندے وہاں پہنچیں گے تو زمین جائیداد مال دولت ساری کی ساری چیزوں کو اتنا ہی بے حقیقت سمجھیں گے جیسے تم بچوں کے کھلونوں کو بے حقیقت سمجھتے ہو. تو اس طرح اس کو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ خدا کے بندو یہ آپس میں لڑنے جھگڑنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنا حق چھوڑ دو. اگر تمہاری فرض کرو زمین بھی ہے اور اس پر جھگڑا ہے اور اندیشہ ہے کہ اس جھگڑے کے نتیجے میں فساد ہوگا یا بات اتنی آگے جائے گی کہ اس میں میرا وقت بھی برباد ہوگا, میرا پیسہ بھی برباد ہوگا. اور لڑائی جھگڑے کی خاصیت یہ ہے کہ دل خراب کر دیتا ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ المراء یذهب بنور العلم, اگر کوئی عالم بھی ہے اور کسی جھگڑے میں پڑ جائے تو علم کا نور اس کا ختم ہو جاتا ہے. تو جھگڑا اتنی خراب چیز ہے کہ علم عالم کا علم کا نور ختم کر دیتا ہے. تو کوئی بندہ اگر یہ سوچے کہ بھائی میں جھگڑے میں نہ پڑوں, چلو میرا حق تھا میں چھوڑ دیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی سے جنت کے بیچوں بیچ گھر میں لے گا انشاءاللہ. اور بھائی سب سے بڑا نسخہ قرآن کریم نے ایک اور بتایا, وہ کیا کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ, جو کوئی تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو برائی کا جواب برائی سے نہ دو, اچھائی سے دو. برائی کا جواب برائی سے نہ دو, اگرچہ تمہارا حق ہے. اگر کسی نے تمہیں ایک تھپڑ مارا ہے تم بھی مار سکتے ہو ایک تھپڑ, لیکن اگر اپنا حق چھوڑ دو اور یہ کہو کہ بھائی اس نے تھپڑ مارا, میں تو اس کے ساتھ اچھائی ہی کروں گا, میں تو اس کے ساتھ نیکی کروں گا اور اس کے ساتھ حسن سلوک کروں گا, تو ادفع باللتی ہی احسن السیئہ, سیئہ یعنی برائی کے مقابلے کا دفاع کرو اچھے طریقے سے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, اگر تم دشمن کی اور مخالف کی برائیوں کا جواب اگر اچھائی سے دیتے رہو گے تو جس کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے وہ تمہارا ایسا بن جائے گا جیسا تمہارا جگری دوست ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے اچھائی کرنے کی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, جن کے ہم سب مقلد ہیں اور جن کی فقہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے, ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب کسی کے بارے میں سنتے تھے کہ اس نے میری غیبت کی ہے, پیٹ پیچھے کوئی برائی کی ہے, تو اس کے پاس کچھ تحفہ بھیجوا دیا کرتے تھے کہ بھائی یہ تحفہ. لوگوں نے پوچھا کہ عجیب معمول ہے آپ کا, جو بھی غیبت کرتا ہے اس کو تحفہ بھیجواتے ہیں. کہہ لیں گے وہ تو میرا محسن ہے, جو غیبت کرتا ہے وہ میرا محسن ہے, اس واسطے کہ اس کی غیبت کی وجہ سے میرا گناہ معاف ہوتا ہے اور مجھے اجر ملتا ہے. تو جب اس نے مجھے آخرت کا تحفہ دیا تو میں دنیا کا تحفہ اس کو دے دیتا ہوں. تو یہ اصل اسلام کی تعلیم, اعلیٰ درجے کے اس مسلمان بننے کی صفت یہ ہے کہ برائی کا جواب برائی سے نہ دے, اچھائی سے دے, اور اس کے نتیجے میں بد سے بدتر دشمن جو ہے وہ جگری دوست بن جاتا ہے. کانہ ولی رحمہ. لیکن ساتھ ہی قرآن کریم نے فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا, یہ صفت کہ برائی کا جواب بھلائی سے دے یہ صرف وہی کر سکتے ہیں, یہ صفت انہی کو عطا ہوتی ہے جو صبر سے کام لے. وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم, اور اسی کو یہ صفت ملتی ہے جو بڑا نصیب والا ہوتا ہے, بڑا نصیبوں والا ہوتا ہے. تو اگر بڑا نصیب والے بننا چاہتے ہیں ہم تو برائی کا جواب بھلائی سے دیں, لوگوں کی طرف سے زیادتی ہو ہم معاف کر دیں. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى, معاف کر دینا تقوی کے زیادہ قریب ہے. بعض لوگوں کے اگر کسی سے بعض اوقات کوئی کسی کی حق تلفی ہو جاتی ہے یا بعد میں خیال آتا ہے کہ بھائی میں نے اچھا نہیں کیا, تو لوگ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے زبان پر یہ جملہ لانا ان کو سخت دشوار ہوتا ہے کہ بھائی میں معافی مانگتا ہوں. حالانکہ اتنا آسان کام ہے بھائی, کیا تم معافی مانگ لو گے تو تمہارا کیا بگڑ جائے گا, لیکن لوگ بڑائی کے زوم میں معافی مانگنے کے تیار نہیں ہوتے. لیکن اگر آدمی معافی مانگنے کو بھی اپنا وتیرا بنا لے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو میں معافی مانگ لوں گا, میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگ لوں گا, اور اگر دوسرا میرے ساتھ زیادتی کرے گا میں معاف کر دوں گا اس کو. تو یہ معاف کر دینا یہ بڑا عظیم شان وصف ہے. ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہوتا جو صلہ رحمی کا بدلہ دے صلہ رحمی سے. رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ صلہ رحمی کہا جاتا ہے, اور قرآن کریم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے صلہ رحمی کی, کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اچھا برتاؤ کرو, اور جب ان کو ضرورت پڑے تو ان کی مدد کرو, یہ اور ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤ, ان کی عزت کرو, یہ ساری باتیں صلہ رحمی میں داخل ہیں. اب ہم بسا اوقات یہ سوچتے ہیں کہ بھائی فلاں تو میرے ساتھ یہ کرتا نہیں, میں کیوں کروں, فلاں نے تو مجھے اپنی دعوت میں بلایا نہیں تھا, میں اسے کیوں بلاؤں, یا فلاں نے تو میرے ساتھ کبھی کسی بھی موقع پر میری کوئی مدد نہیں کی, میں کیوں کروں. تو یہ بدلہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیس الواصل بالمکافئ, صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہوتا جو بدلہ دے, بلکہ صلہ رحمی کرنے والا کون ہے, من اذا قطع رحمہ وصلہا, کہ اگر دوسرا قطع رحمی کر رہا ہے اس کے باوجود اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے, اس کے باوجود اس کے ساتھ نیک برتاؤ کرے. بدلے کے تصور سے اگر کرو گے تو اس میں کوئی نصر ثواب ہی نہیں ہے, یہ تو بدلہ ہے. تو جیسے شادی بیاہ کے موقع پر لوگ تحفے دیتے ہیں اور اس کی باقاعدہ فہرست بناتے ہیں کہ فلاں نے اتنے پیسے دیے, فلاں نے اتنے پیسے دیے, فلاں نے اتنے پیسے دیے, وہ اس لیے کہ جب اس کی شادی ہوگی تو ہم اس کو بھی اتنے ہی پیسے دیں گے جتنے اس نے ہمیں دیے تھے. تو یہ نیوتا کہلاتا ہے, بالکل ناجائز ہے. ایک تفسیر کے مطابق اس کو قرآن کریم میں ربا قرار دیا گیا, سود قرار دیا ہے اس کو, تو اس واسطے یہ بالکل ناجائز ہے, اور گناہ تو بجائے ثواب کے گناہ ہوگا. لیکن اگر تم اس نیت سے دو کہ میرے بھائی کا دل خوش ہوگا اور میرے بھائی کو کی خوشی ہے, میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس کو کوئی تحفہ دے دوں, دل کی چاہت سے اللہ کی رضا کی خاطر اگر کوئی تحفہ دیتے ہو تو یہ ثواب ہے, بہت بڑا ثواب ہے, صلہ رحمی میں داخل ہے. اور بدلے کا تصور جہاں آ گیا صلہ رحمی ختم ہو گیا, اس کا اجر ختم ہو گیا, اب کوئی ثواب نہیں. لہذا یہ اخلاق ہیں جو ہمیں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں, آج ہم ان کو بھول بیٹھے ہیں, اور مادیت میں, مادہ پرستی میں ہم اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ یہ جو جنت کی باتیں ہیں یا آخرت کی باتیں ہیں, جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فضائل ہیں, وہ نظروں سے اوجھل ہیں. پیسہ چاہیے, دولت چاہیے, نقد چاہیے, یہاں چاہیے, قبر میں جا کے کیا ہوگا اور آخرت میں جا کے کیا ہوگا اس کی فکر نہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. نتیجہ کہ لڑائیاں ہیں, جھگڑے ہیں. یہ اخلاق جو قرآن سکھا رہا ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں, یہ اخلاق اگر ہمارے اندر پیدا ہو جاتے ہیں پھر دیکھو کہ دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر. اور اگر خدا نہ کرے ان اخلاق میں ہمارے کمی آتی ہے تو اللہ بچائے, پھر یہی حالت ہے جو گھر گھر جھگڑے ہیں, فسادات ہیں, دشمنیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو. ہر معاملے پہ یہ فرماتے ہیں, جب کوئی حکم دیتے ہیں تو ساتھ میں یہ فرماتے ہیں. عمل اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ تمہیں اس بات کا احساس ہر وقت تمہارے دل میں نہ رہے کہ مجھے دیکھنے والا دیکھ رہا ہے اور مجھے اپنے اس عمل کا جواب دینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر. اسی کا نام تقویٰ ہے. تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ کہ آدمی ہر عمل کرتے ہوئے ہر بات کہتے ہوئے یہ دھیان رکھے کہ میرے اللہ ہے, اس کو مجھے جواب دہی کرنی ہے. اسی کا نام تقویٰ ہے. اور اگر یہ تقویٰ تم اختیار کر لو گے اور ان احکام پر عمل کر لو گے جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں تو لعلکم ترحمون, تو شاید ان کے نتیجے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سزاوار بنو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تمہارے اوپر نازل ہو. اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتے ہو تو ان احکام پر عمل کرو اور بھائی بھائی بن جاؤ, لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرو, صلح کرنے کی بات کرو, معاف کرنے کی بات کرو اور اس طرف کو اپنے اخلاق کو اتنا اونچا کرو کہ تمہارے اخلاق کو دیکھ کر لوگ اسلام کو سمجھیں اور اسلام قبول کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. www.darsequran.com